ان الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا فما بعد میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں بہنوں، گزشتہ کچھ دنوں میں جو دو انتہائی بدترین واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، دو عورتوں کے ساتھ جو بے حرمتی اور بے عزتی اور ان کی عزتیں لوٹی گئیں، اور 8 سال کی بچی کی عزت بھی لوٹی گئی اور اسے مار بھی دیا گیا، شہید بھی ہو گئی۔ دراصل الفاظ کے استعمال کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عزت لوٹی گئی، دراصل ان کو کہنا چاہیے کہ عزت لوٹائی گئی، کیونکہ جس عورت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے اس عورت کی عزت کو دھکا نہیں پہنچتا۔ عزت تو وہ عورت کے ساتھ وہ کام کرنے والا مرد اپنی عزت کھو دیتا ہے، گنوا دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ تو بے عزت اور ذلیل تو وہ مرد ہوا جس نے اپنی ضلالت کا ثبوت پیش کیا ایسا کام کر کے، نہ کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ عمل پیش آیا۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب دو چیزیں ہوئیں، یہ دو واقعات جب ہوئے، تو کئی لوگوں نے مجھے ای میلز لکھے اور میسیجز بھیجے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب یہ دو چار بار میرے سے یہ سوال کیا گیا تو میں سوچا کہ اس کا جواب دینا لازم ہے۔ دیکھیے، اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک پولیس کانسٹیبل یا پولیس افسر سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک ڈکیٹی ہوتی ہے، یا اس کے سامنے کسی کا قتل ہوتا ہے یا کسی کو لوٹا جاتا ہے، اور وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، اور یہ کام کرنے والے کام کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان ہوا وہ نقصان اس کا ہو گیا، جس کو مارا گیا وہ مر گیا، اور قاتل واتل وہاں سے سب غائب ہو گئے۔ اور پھر اگر یہ افسر کہا، اس افسر نے اگر یہ کہا کہ بھائی حکومت کچھ کرتی کیوں نہیں ہے، دیکھیے حالات آج کل کے کتنے خراب ہیں، دیکھیے ہمارے سامنے ڈکیٹی ہو گئی اور کسی کا قتل ہو گیا اور کسی کو لوٹ لیا گیا، اور حکومت کچھ کرتی کیوں نہیں ہے، اگر اس پولیس والے نے یہ سوال کیا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ نے تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ نے تو کر دیا ہے۔ جیسے اس پولیس والے کو آپ کہیں گے کہ حکومت نے تو کیا ہے، جو تجھے اس عہدے پہ فائز کیا کہ تو پولیس کا افسر ہے، اگر کچھ کر نہیں رہا ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے، کہ تیرا جو فرض تجھے جو نبھانا تھا وہ فرض کو تو نے چھوڑ دیا ہے، وہ فرض کو تو نہیں نبھا رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ نے تو کر دیا، اور اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا، اور آپ کو اور ہم کو ایک کام دے کر اس دنیا میں اللہ نے بھیجا، اور وہ کام کیا ہے کہ اس دنیا میں عدل کو قائم کیا جائے۔ امن عدل کا نتیجہ ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا نام ہے، میں کہتا ہوں اسلام عدل کا نام ہے جس کا نتیجہ امن ہے، اسلام امن کا نام نہیں ہے، کیونکہ بنا عدل کے امن نہیں ہو سکتا، کسی بھی جگہ بنا عدل کے امن نہیں ہو سکتا۔ امن جو چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ عدل کی طرف توجہ کریں، کہ آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں عدل ہے یا نہیں ہے۔ اگر عدل ہوگا تو امن ہوگا، اور عدل نہیں ہوگا تو امن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ہم کو بھیجا، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ عدل قائم کیا جائے۔ اب ہم نے اگر کام کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے
گستاخی کے کلمات ہیں تو پہلے تو جو بھی یہ کہتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کے پاس کہ آپ سے اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایسے کلمات ہم نے اپنی زبان پر لائے، اور اپنے جو اپنا جو فرض ہے اس کی طرف غور کریں۔ دیکھیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ اتر کے کسی کی زندگی کو حل نہیں کرتے، کسی مسئلے کو حل نہیں کرتے، کسی کی تقدیر کو نہیں بدلتے ہیں، پر اگر آدمی خود حق پر کھڑا ہو جائے تو اللہ مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تاریخی مثالیں دیتا ہوں۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، جب بیت المقدس پہ چڑھائی ہوئی، بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا پہلی اور دوسری صلیبی جگہوں میں، تو بیت المقدس پہ اور جو اس کے اطراف و اکناف کے ممالک ہیں ان کے اوپر صلیبی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا، تو جب تیسری تھرڈ کروسیڈ میں، جب تیسری صلیبی جنگ میں، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دشمن تھے، جو اس کے جو دو بڑے سردار تھے، وہ ولایت کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بجلی ان کے اوپر نہیں گرائی کہ جب فلپ اور رچرڈ وہاں پہ پہنچے جیروشلم کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پہ بجلی نہیں گرائی، پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے ان کو شکست دی اور وہاں سے ان کو روانہ کیا، بیت المقدس کو رہا کیا، مسجد الاقصیٰ کو رہا کیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، عدل قائم ہوا اور امن قائم ہوا۔ اسی طرح اور پہلے 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دو چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہولیگو نے بغداد پہ چڑھائی کی تو اس وقت جو خلیفہ وقت تھے وہ عباسی خلیفہ تھے معتصم باللہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے، آپ سے نسل ان کی جڑی ہوئی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، اور ہولیگو کے جو منگول تھے یہ انہوں نے بغداد کو فتح کیا اور اتنا قتل عام کیا کہ یہ کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ لاشیں اتنی ہو گئیں اور ساری سڑکوں پر لاشیں پھیل گئیں، تو منگول جو سپاہی تھے ان کو چلنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے قیدیوں کے ذریعے سے لاشوں پر تختے لگوائے اور ان تختوں پہ وہ چلتے تھے۔ معتصم باللہ کے تعلق سے خود ہولیگو نے کہا، معتصم باللہ کو لایا اور کہا کہ تمہارے حرم سے سب 100 تمہاری پسندیدہ بیٹیاں اور تمہاری پسندیدہ جو خواتین ہیں ان کو تم چنو۔ تو معتصم باللہ نے سوچا ہوگا کہ شاید میرے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کیا جائے گا، تو انہوں نے 100 کو ان میں سے سلیکٹ کیا، 100 کو انہوں نے انتخاب کیا، اور جب کیا تو ہولیگو نے کہا کہ بہت بہت شکریہ، یہ 100 میرے لیے ہیں اور باقی تمہاری ساری عورتوں کو میں میری فوج کو دے رہا ہوں۔ اس کا کمانڈر آیا کہ آ کے پوچھا کہ ہولیگو سے کہ ان کے محل میں بہت سارے چھوٹے بچے بہت ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ہولیگو نے کہا ان کو اس بوڑھے کے سامنے قتل کرو، یعنی ان کے اولاد، ان کے بچے اور پوتے اور سب پوتیاں، کہا کہ ان سب کو، بچوں کو اس بوڑھے کے سامنے قتل کرو اور اس کے بعد میں اس بوڑھے کو مارو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہوا، اور جب ہوا تو اللہ کی مدد تو اس وقت نہیں آئی، پر اس کے کچھ دن بعد میں، یہ 1258 میں ہوا ہولیگو کی چڑھائی بغداد کے اوپر، اور 1260 میں، 2 سال کے بعد میں، جب منگول فوج مصر میں گئی، تو وہاں پہ جو مملوک بادشاہ کہا جاتے تھے، مملوک ڈائنسٹی جو تھی جن کا نام تھا مملوک، تو وہ لوگ جب کھڑے ہوئے ان کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور منگولوں کی فوج کو شکست ہوئی شاید پہلی بار، اور منگولوں کی جو وہ جو پھیل رہے تھے ان کا پھیلنا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہ ایک اس میں جو کہہ رہا ہوں اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, مگر یہ بھی اہم چیز ہے کہ اس کے بعد میں عارق بوکا جو اور کبلائی خان جو دو بڑے خان تھے جو چنگیز کے پوتے تھے, ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, اور اس جھگڑے کے نتیجے میں منگول سلطنت پوری ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب عدل کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, مگر اللہ کوئی آ کے خود کسی دوسری صورت میں یا اللہ خود زمین پر آ کے انسانوں کی تقدیروں کو نہیں بدلتے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جس کام کے لیے ہم کو اللہ نے بھیجا اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا, اور نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اس کے برعکس کاموں میں ہم ملوث ہو گئے اور مشغول ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے بھیجا, اور اس کام کرنے کے لیے اللہ نے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں الفرقان کو تھمایا, ایک معیار تھمایا جس کو قرآن مجید ہم کہتے ہیں, الفرقان جس کا نام ہے, اور اس قرآن کو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک اللہ نے پہنچایا, اور اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین طریقے سے ہمیں سنایا, سمجھایا, سکھایا, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی. اب آپ کہیں گے کہ صاحب دیکھیے, جب عاد اور ثمود اور فرعون وغیرہ کے لوگ جب زیادتی کرنے لگے اور زیادتیاں بڑھنے لگیں اور ظلم اور مظالم کی انتہا کو پہنچ گئے, تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا, تو آج اللہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا بڑا صاف سیدھا جواب یہ ہے کہ اس وقت انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا, اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں اللہ کی سنت تھی کہ نبی کو بھیجتے, اور جب نبی کو جھٹلایا جاتا اور نبی کو ستایا جاتا اور نبی کو قتل کیا جاتا یا نبی کی بات کو مانا نہیں جاتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا عذاب نازل کرتے, اس قوم کو صف ہستی سے اللہ مٹا دیتے. آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بدل چکی ہے, اس لیے کہ آپ نے آخری نبی اور آخری رسول خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا, پر نبوت کا کام اور اس کام کی ضرورت تو باقی ہے, اور حتیٰ کہ جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی یہ ضرورت باقی رہے گی کہ انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہے گی, صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت رہے گی, عدل کے قائم کرنے کی ضرورت رہے گی, امن اور شانتی کی ضرورت رہے گی. تو یہ ضرورت کون پوری کرے گا جبکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک میں ان کی امت کو دیا گیا کہ یہ کام تمہارا ہے, اب سے تم کرو. تو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم سب سے بہترین امت ہو, سب سے بہترین لوگ ہو, اور تمہیں انتخاب کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. للناس, من الناس نہیں کہا, لوگوں میں سے تمہارا انتخاب کیا گیا نہیں کہا, اخرجت للناس کہا کہ تمہارا انتخاب کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. اور لوگوں کے لیے جب کہا تو مزید اس کی تشریح کی گئی کہ لوگوں کے لیے کے معنی کیا ہوئے, لوگوں کے لیے کے معنی یہ ہوئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تؤمنون باللہ, کہ کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو, نیکی کو قائم کرو, عدل کو قائم کرو, اور برائی سے روکو اور ناانصافی سے روکو اور ظلم کو ختم کرو, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو. تو یہ کام دے کر ہم کو بھیجا گیا. مگر ہم نے کیا کیا؟ افسوس ہے صد افسوس، ہم نے نہ صرف اس کام کو چھوڑا بلکہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہم اس کے برعکس چلے گئے۔ ہمارا جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عمومی طور پہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم امت کے پاس آج جتنی دولت ہے یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جتنا سونا چاندی ہے، جتنا تیل ہے، اور جتنے رسوخ اور کمانے کے اور مال کے کمانے کے طریقے ہیں، یہ اللہ نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو دیے۔ مگر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کوئی اس کے اندر میں کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے حال ہے کہ اس دولت کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس دولت کا ہم کیا کر کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی ہر قسم کی خرافات کے اندر ہم ایک نمبر پہ ہیں، ہم سے کوئی بازی نہیں لے سکتا، ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اگر خرافات کی بات ہو رہی ہے۔ ہر قسم سے خرافات، چھوٹا آدمی اپنے پیمانے پہ کرتا ہے، بڑا آدمی اپنے پیمانے پہ کرتا ہے، اور یہ چھوٹا بڑا سے مراد میں مال سے کہہ رہا ہوں، اور کوئی معیار نہیں ہے۔ اور مال کو جب معیار بنایا جاتا ہے تو ڈکیٹی کا ماحول بن جاتا ہے۔ جب سب سے بڑا معیار یہ بنایا جائے کہ جو کامیاب شخص کون ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو، جب یہ معیار اگر آپ بنا کے چلیں گے تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے کامیاب آدمی ہوگا اور ڈکیٹی کا ماحول بنے گا۔ یہی ہمارا ماحول آج ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے اور سب مال ہے، اور یہ مال سارے کا سارا خرافات میں جا رہا ہے، اور اسی مال کو اب آپ کہیے کہ صاحب تعلیمی اور تربیتی اداروں کو قائم کرنے میں، ان میں اس کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس طریقے کے چیزوں کے لیے جو بھی آپ مانگو، 10 پیسے ہمارے جیب سے نہیں نکلتے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اچھا، رہا مسئلہ ہمارے قائدین کا، تو اللہ مجھے معاف کرے، اور میں گستاخی معاف کی معافی پہلے چاہتا ہوں کہ ہمارے قائدین، اگین میں کوئی انفرادی کسی پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ ضرور ہیں، مگر ایک عمومی طور پہ آپ دیکھیے تو ہمارے قائدین بھی ایک نمبر پہ ہیں۔ اگر معیار جو ہے وہ خراب قیادت کا معیار اگر لگایا جائے کہ سب سے بدترین قائدین کس کے پاس ہیں، تو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اب یہ چیز میں، یہ سارے جو چیزیں میں نے اب تک بیان کی، تو اس کے اندر دو بڑے اسباق ہمیں لینے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے، چاہے جتنے مظالم ہم پر ڈھائے جائیں، جس وقت بھی آپ جی رہے ہوں، آپ کو یہ خبریں ملتی ہیں، میں تو نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ نیوز دیکھتا ہوں، کیونکہ صرف خراب خبروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دل بس پست ہو جاتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے میں نہیں دیکھتا ہوں، باوجود اس کی خبریں تو آئی جاتی ہیں کسی بھی طرح، پر میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے جتنی بھی خبریں، بری خبریں ہوں، دل کبھی پست نہ ہونے دیں، کبھی بھی مایوسی نہیں ہونے دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری تاریخ میں یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اس سے بدترین دیکھ چکی ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ تاتاروں نے، منگولوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، خوارزم کی جو سلطنت تھی اس کو، تو اس کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ بغداد کو پورا برباد کر دیا، باوجود اس کے آج مسلمان قائم ہے اور منگولوں اور تاتاروں کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں انشاءاللہ، تو مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس جرات کی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے مسائل کو اللہ آ کے حل نہیں کریں گے۔ ہم کو اگر اچھے قائدین چاہیے تو اچھے قائدین کو چننا پڑے گا، اچھے قائدین کی مدد کرنی پڑے گی، ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اور جو اچھے نہیں ہیں، جو کہ ہمارا نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو مدد نہیں کرنا چاہیے، ان کے یہ جو کہتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اور ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ اور ہم کریں گے، اس کے سوا اور کوئی نہیں کرتا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا، اس مال کو صحیح جگہ صرف کریں، اللہ نے جرات دی، اس جرات کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم سے نوازا ہے، وہ نوازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ لگائیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک مایوسی کا نام و نشان نہیں رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مایوسی کفر ہے، تو ہم مایوس بالکل نہیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لے، اگر ہمیں مارے گا تو ایک دن مرنا تو مرنا ہی ہے، اور اگر مریں گے کوئی مار کے، اگر ہم اس سے مر گئے تو شہادت انشاءاللہ ہماری یقینی ہے. تو مرنا مرنے سے ڈرنا ہے نہ کوئی چیز سے ڈرنا ہے, مگر جینے کے طریقے سے جینا ہے. یہ نہیں کہ جینے کے اندر مرنے سے ڈرے تو نہیں, مگر جی رہے ہیں حیوانوں کی طرح اور جی رہے ہیں بالکل ایسے کہ جیسے پاگلوں کی اور دیوانوں کی طرح, یہ کوئی جینا جینا نہیں ہے. عقل مندوں کی طرح ہم جیے, سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی طرح ہم جیے, دانشوروں کی طرح ہم جیے, مومنین کی طرح ہم جیے. ہم اپنا معیار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بنائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دلوں سے مایوسی کو ختم کر دے اور آپ کے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ڈالے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ڈالے. ہمیں ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حب سے, اپنی محبت سے اور اپنی نبی کی محبت سے سرشار و معمور کرے, اور آپ کی اور ہماری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کرے, اور ہم کو کھڑے ہونے کا اور ہم کو صدق پر اور ہم کو عدل پر کھڑے ہونے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے, جرات بھی دے, اور ہم سے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور بہنوں, ہم کچھ دن کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں, ابدی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں, آپ کو بھی ادباً یاد دلاتا ہوں کہ اس چند دنوں کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو کبھی برباد نہ کریں, آخرت کو ختم نہ ہونے دیں, آخرت میں تباہی اپنی آخرت میں خود اپنے ہاتھوں سے تباہی نہ مچائیں. اس دنیا کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں, اپنی عقل کو استعمال کریں, اور جو چیز صحیح ہے کیا اور کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے, یہ کوئی مفتی اعظم آ کے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور ہم عقل مند لوگ ہیں, ہم کو دیکھنے سے دکھتا ہے پھر ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں. ہم جب جانتے ہیں کہ اسراف حرام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسراف کرنے والے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوان الشیاطین اللہ نے کہا, تو ہم اپنے آپ کو شیطان کے بھائیوں میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم اسراف کرتے ہیں؟ کیوں ہم اسراف کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں ہم اسراف کرنے والوں کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں؟ کیوں ہم وہاں جاتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کریں. ہم اپنی طرف سے بھی اسراف نہیں کریں, اپنے دوستوں کو بھی اس کا مشورہ دیں اور اس پہ آمادہ کریں کہ اسراف مت کیجئے, اور جو پیسہ اور دولت اللہ نے آپ کو دی ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹرسٹ کی طرح ہے, یہ امانت ہے, یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اس کو خرچ کر لیا. یہ آپ کے ہاتھ میں امانت دی گئی ہے, امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ کے پاس عذاب ہوگا. امانت کو صحیح طریقے سے اگر اس کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ المستعان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا اس دن, جبکہ اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, آپ کے متعلقین کو, آپ کے بزنسز کو, آپ کے کاموں کو, آپ کے گھروں کو, اور سارے شعائر اسلام کو, مساجد کو, مدارس کو, سارے شعائر اسلام کو, حرمین شریفین کو اور بیت المقدس کو, اور ہر قسم کے اسلامی چیزوں کو, اسلامی کاموں کو, تنظیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے, اور اپنی پوری پوری مدد اللہ عنایت فرمائے, اور ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان کھڑا کرے جو کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائیں اور صحیح راستے پہ چلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے, اور آپ سے میں دعا کرتا ہوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس امت میں دعا کرنے کے بعد میں دوا بھی کریں اور کھڑے ہوں اور بات کریں اور حق کی بات کریں اور حق پہ کھڑے ہوں اور عدل کو قائم کریں اور ناانصافی کو کبھی بڑھنے نہ دیں. یہ چیز اللہ نے آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں دی ہے. میں آپ کی توجہ اس پہلی مثال کی طرف لے جاتا ہوں جس سے میں نے یہ بات آغاز کی, کہ اس پولیس والے کی اور افسر کی مثال جو کہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کرائم ہو رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, یا کوئی لوٹ رہا ہے. ہم کو اس پولیس والے کے جیسا بننا نہیں ہے, ہم کو تو اس کے جیسا بننا ہے جو کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس چیز کو روکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے, جو ابو دردہ الانصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہ آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی ناانصافی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر یہ تم سے ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف زبان اٹھاؤ، اس کے خلاف بات کرو، اور یہ بھی تم سے ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کو اپنے دل میں سخت نفرت کرو، اور یہ آخری لیول پہ اگر تم ہو کہ صرف نفرت ہی کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسراف ہو رہا ہے، آپ ہاتھ سے نہیں روکتے، سامنے اسراف ہو رہا ہے، آپ کی زبان نہیں کھلتی، اور پھر آپ اس میں جا کے اس اسراف کے اندر آپ جا کے مشغول ہو جاتے ہیں، آپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس میں آپ شریک ہوتے ہیں، تو یہ نفرت کا ثبوت کہاں ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ اس تیسری لیول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ہمارا ایمان تو وہاں بھی نہیں ہے، اس لیول پر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس غلط چیز میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو جس آدمی کے دل میں اس چیز سے نفرت ہو تو بنیادی بات یہ ہے کہ کم از کم شرکت تو نہیں کرے گا، اگر شریک ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ نفرت نہیں ہے، اس کو تو اس سے رغبت ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے خوف کرو، ایک دن اللہ سے ملنا لازم ہے، واجب ہے، اٹل ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو میں یہ رائے مشورہ دیتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی میں اس چیز سے آگاہ کرتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں کہ ایک دن مرنا اٹل ہے، مرنا ہے اور اللہ سے ملاقات ہے، تو اس لیے اس دن کی تیاری ہم کریں، عدل کو قائم کریں، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں، ناانصافی کو ہاتھ سے روکیں، ناانصافی کے اندر ہرگز اور ہرگز شرکت نہیں کریں، چاہے وہ آدمی کوئی بھی ہو جو کہ ناانصافی کر رہا ہو، ناانصافی کسی کے بھی خلاف ہو، مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا، کسی کے بھی خلاف ہو، اسلام ہر ناانصافی کے خلاف ہے، چاہے وہ مسلمان کے خلاف ہو، چاہے ہندو کے خلاف ہو، چاہے دلت کے خلاف ہو، چاہے سکھ اور عیسائی اور دہریہ اور کوئی بھی ہو، اگر اور یہودی، اگر کسی کے بھی خلاف ناانصافی ہو رہی ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس ناانصافی کو روکے، اپنے ہاتھ سے روکے یا اس کے خلاف زبان اٹھائے، بات کرے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور ہرگز و ہرگز اس ناانصافی میں شامل نہ ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کو آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائیں کی قبولیت کا دن ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب دعا کیجئے اور کھڑے ہو جائیے، صرف بیٹھ کے مردوں کی طرح دعا کرنے سے زندگی نہیں بدلتی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جو مانگتا اس سے اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ میدان جنگ ہماری سوسائٹی ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف جنگ لڑیں، ہم بد دیانتی کے خلاف جنگ لڑیں، ہم چوری اور ڈکیٹی کے خلاف جنگ لڑیں، ہم عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم جنگ لڑیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو تیار کرے، قوت دے، طاقت دے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔